الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور اس کے آٹھویں رکوع کا ہم نے آغاز کیا تھا اور یہ بات ہم تسلسل سے سمجھ رہے ہیں کہ سورہ یونس سے سورۃ المومنون تک یہ ایک طویل مکی قرآن ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. مطالعے سے 14 مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں میں جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ تذکیر یاد دہانی, تذکیر بعلی اللہ آفاقی نشانیوں سے بھی تذکیر کرائی جاتی ہے, اور تذکیر بایام اللہ یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر قوموں کو نیست و نابود کیا, سپہ ہستی سے مٹا دیا, تو یہ بھی ایک تذکیر اور یاد دہانی اس پہلو سے بھی وہ کرائی جاتی ہے. یہ مضامین ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں عرب کی سرزمین پر, جو ایک مارکہ حق و باطل جاری ہے. اہل حق کے جو پرچارک تھے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, کہ جو حق کا بول بالا کرنے کے لیے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کے قیام کے لیے کوشاں تھے اور تن من دھن کی قربانیاں وہ دے رہے تھے, خاص طور پر جو مکی دور ہے اور مکی کی سرزمین, اور دوسری طرف جو اہل باطل تھے ابو جہل اور اس کی کمپنی, وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی اس حق کو دبانے کے لیے اور اپنا جو بھی نظام باطل ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے. تو بہرحال اب اس مارکہ حق و باطل میں باطل کو تذکیر سے سمجھایا گیا, آفاقی نشانیوں سے سمجھایا گیا, اور پچھلی دفعہ ہم نے جب رکوع نمبر 8 کا آغاز کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اب تذکیر کا ایک اور انداز ہے کہ جو اصل موضوع تو ہے سورہ یونس کا جو جوڑا ہے آگے سورہ ہود انشاءاللہ اس میں تو وہ تفصیل سے موضوع آئے گا, تذکیر کا جو اب دوسرا انداز ہے یہ دو رکوع سورہ یونس کے, رکوع نمبر 8 اور 9, کہ جس میں انبا و رسل کا انداز ہے سیرت کے مطالعے میں، کہ جس میں انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی قوموں کو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں قوموں نے اس حق بات کو جھٹلایا، ایک ریٹیلیشن ہوتی ہے، ایک مزاحمت ہوتی ہے، تو یہ جو بھی ایک کشمکش ہے انبیاء اور قوموں کے درمیان، تو یہ انداز جو ہے وہ کہلاتا ہے انبا رسول کا انداز سیرت کے مطالعے میں۔ تو بہرحال اب یہ دو رکوع ہیں کہ جس میں انبا رسول کا انداز اور جو ابتدائی آیات تھیں رکوع نمبر 8 کی، اس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ جو بہت اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے آیا، تفاصیل ہم سورہ آراف میں پہلے پڑھ چکے ہیں، آگے انشاءاللہ سورہ ہود میں۔ یہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی کثرت کے ساتھ 6 قوموں کے تذکرے ہیں کہ جو کہ آتے ہیں، جو 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اور 3 قومیں پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں۔ تو یہ ترتیب سے سورہ آراف میں یہ مضامین آئے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ 2 قوموں کا تذکرہ یہاں سورہ یونس میں آ رہا ہے اور پھر دوبارہ سے سورہ ہود میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ ان 6 قوموں کی۔ اور یہ ماضی کے جو بھی واقعات ہیں ان کو تکرار کے ساتھ جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے، خاص طور پر تاویل خاص کے اعتبار سے 1400 سال پہلے، جیسے میں نے عرض کیا کہ عرب کی سرزمین پر جو مار کے حق و باطل چھڑا ہوا تھا اور ابو جہل اور اس کا لشکر وہ پوری قوت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اجتماعی صحابہ کرام کو حق کو دبانے کے لیے وہ ہر حد کنڈے وہ استعمال کر رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ جو واقعات سابقہ انبیاء کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، جہاں یہ اہل حق اور اہل ایمان کے لیے زخموں پر مرہم ہیں اور ان کی دادرسی ہے جو ان آیات سے کی جا رہی ہے، کہ یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں زمین پر، بلکہ اس سے پہلے بھی اہل ایمان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ جو کہ روا رکھا گیا۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء ایسے آئے ہیں کہ جو صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے، اور یہ عارضی جو بھی ظلم اور ذاتی ہے کفار کی، وہ ان کے قدم کو ہلا نہیں سکے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو لہٰذا آپ بھی ثابت قدم رہیں، آپ کے ساتھی بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ تو جہاں یہ دادرسی ہے، تسلی ہے اہل ایمان کے لیے ان آیتوں میں، وہاں تھریٹس ہیں، دھمکیاں ہیں کفار کے لیے، کہ ابو جہل کو بھی یہ تھریٹ اور یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھو، آج تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک روا رکھ رہے ہو، یہ کوئی نیا نہیں، انسانی تاریخ میں تم سے پہلے بھی ایسے فرعون اور نمرود اور حامان آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی، انبیاء کے احکامات کو جھٹلایا اپنے وقت کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پٹکا، ان کے تکبر کو جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ کر دیا، اور یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان کے جو بھی ساز و سامان تھے اور ٹیکنالوجیز تھیں وہ کام نہیں آ سکے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے عبرت بھی ہے ان آیات میں، اور آج کے دور میں بھی، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایات ہیں اس میں اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرعون اور حامان اور نمرود کے جو کردار ہیں، وہ آج بھی جو ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان آیتوں میں آج کے لحاظ سے بھی بڑی ہدایت اور رہنمائی کے سامان ہیں کہ جو کہ ہمیں تلاش کرنے ہیں۔ تو اب جو آگے آیات آ رہی ہیں، اور یہ آیات چلیں گی، یہ واقعہ چلے گا 9 رکوع میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جو کہ اب بیان کیا جا رہا ہے دوسری قوم انبا و رسل کے انداز میں۔ تھوڑا سا خاکہ ذہن میں بٹھا لیجئے، موسیٰ علیہ السلام یہ رسول بنا کے بھیجے گئے، 2 بعثتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، ایک بعثت تھی فرعون آل فرعون کی طرف اور اس کے ظلم سے ایک مظلوم قوم کو، جو کہ انہی کی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل۔ تو بہرحال فرعون آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ظلم اور ذاتی تھی کہ جو کہ وہ ہر لحاظ سے کر رہی تھی۔ تو لہٰذا فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے آزاد کرانا، ظلم سے آزاد کرانا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آزادی کے علم بردار بن کر وہ بعثت ہے کہ جو کہ فرعون آل فرعون کی طرف، اور پھر دوسری بعثت ہے کہ جو کہ اپنی قوم میں جو ایک بگاڑ آ گیا تھا غلامی کی وجہ سے، ان کی ذہنیت، ان کے اعمال میں ایک پستی آ گئی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ اس زوال سے اپنی قوم کو اور عروج کی طرف لے کے جانا، یہ دو بیستیں ہیں کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملتی. تو بہرحال یہ ہے کہ تفاصیل تو انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی سورہ ہود میں، یہاں ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. اور ہم پہلے سورہ آراف میں اگر آپ کو یاد ہو مطالعہ گزر چکا ہے، تفاصیل وہاں پر بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح سے پیدائش کا معاملہ وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہے. وہ واقعات آتے ہیں کہ فرعون، اور یہ فرعون لقب ہوتا ہے مصر کے جو بھی بادشاہ گزرے ہیں، کئی بادشاہ گزرے ہیں، لہٰذا ان کا نام تو مختلف ہوتے تھے لیکن ان کا لقب وہ فرعون ہوتا تھا. جس طرح سے عراق کے جو بادشاہ ہیں ان کا لقب ہوتا تھا نمرود، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی ایک نمرود تھا، نام وہ مختلف ہے لیکن جو بھی بادشاہ وقت کا ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا، وہاں عراق میں نمرود ہوتا تھا یا مصر میں فرعون، اور کئی فرائن مصر ہیں کہ جو کہ گزرے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب پیدائش ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو کیونکہ وقت کا اس وقت کا جو بھی فرعون تھا اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اسے تو پکڑ کے فوراً ذبح کر دینا، اسے زندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ کسی نے یہ اس کے کان میں بات ڈال دی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ ایسا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو تلپٹ کر دے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں کوئی بچہ رہنے نہیں دوں گا، جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اسے میں ختم کر دوں، ذبح کر دوں. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا کہ جو بنی اسرائیل پر ربا رکھا ہوا تھا فرعون نے، آل فرعون نے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ پورے واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، والدہ کو الہام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر اور سمندر میں بہا دیں دریا میں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تابوت بہتا بہتا وہ فرعون ہی کے محل میں جا کے ٹکا ہے، اور فرعون کی جو نیک خاتون تھی، زوجہ تھی حضرت آسیہ، انہوں نے جو ہے وہ اٹھایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون ہی کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہے کہ جو کہ کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہیں فرعون کے دربار میں جوان ہوئے. اور یہ ہے کہ نوجوانی میں پھر وہ واقعات آتے ہیں کہ مصر میں ایک اسرائیلی اور فرعونی آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کو الگ کرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونی تھا، قبطی تھا، اس کو ایک مکہ مارا. مارنا مقصود نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ ایک ہی موقع میں وہ فارغ ہو گیا. بہرحال یہ ہے کہ اب فرعون کے خوف سے پھر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں اور پھر مدین گئے ہیں، اور وہاں پر 10 سال گزار کے کہ وہیں پر جو ہے وہ پھر شادی بھی ہو گئی اور اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. اور 10 سال کے بعد نیت یہ تھی کہ خاموشی سے میں اب سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں گا، اب سارے واقعات جو ہے وہ میرا معاملہ وہ بھول چکے ہوں گے. لیکن درمیان میں ظہور نبوت ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک مشن سونپتے ہیں کہ اذھب الی فرعون انہ طغا، کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے خوف سے آپ مصر سے مدین گئے تھے اور اب خاموشی سے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے تھے مصر میں دوبارہ آ کے 10 سال کے بعد، نہیں، اب آپ کو کوئی خوف نہیں کرنا ہے، بلکہ اذھب الی فرعون، سیدھے جائیے فرعون کے دربار میں، فرعون کے پاس. انہ طغا، بے شک وہ طغیانی پر ہے، سرکش ہے، اسے آپ اس کا تزکیہ کریں، اسے آپ سمجھائیں، دعوت دیں. تو فوراً ہاتھ جوڑ دی. اب تفاصیل یہاں نہیں آ رہی ہیں، تفاصیل انشاءاللہ آگے آئیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا سورہ طہٰ میں نقل ہوتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. تو بہرحال یہ ہے کہ انشراح صدر کی دعا کی، اپنی زبان کی لکنت کی جو گرہ ہے اس کو کھولنے کی دعا کی کہ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں، اور ایک دعا یہ کی کہ میرے اس مشن میں میرا دست و بازو میرے گھر میں سے بنا دے، اور اشارہ تھا ہارون اپنے بڑے بھائی کی طرف. تو بہرحال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسالت میں شامل کیا، اور یہ دونوں بھائی جو ہے وہ اب فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات دیے، ویسے تو اس سے زیادہ نشانیاں دی ہیں، اس کا تذکرہ بھی ہم سورہ آراف میں تفصیل سے پڑھ کر آئے، لیکن 2 بڑی معجزات تھے، نشانیاں تھیں. ایک عصا موسیٰ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا، لاٹھی، جس سے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے توڑتے تھے، اور یہ ہے کہ دوسرے کام بھی لیتے تھے، لیکن اسی عصا کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا. عصا موسیٰ میریکولس اسٹک، اور یہ ہے کہ وہ زمین میں عصا پھینکتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور اس عصا سے کئی کام ہیں کہ جو کہ پھر لیے ہیں آگے، اس کے تذکرے بھی آ جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عصا موسیٰ ان کا ایک بڑا معجزہ تھا، اور ایک ید بیضہ تھا، یعنی آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ بالکل چمکتا ہوا روشن نکلتا تھا. تو یہ دو بڑی نشانیاں دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے دربار میں اور وہاں یہ نشانیاں دکھائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ قوم فرعون آل فرعون، کیونکہ ان کی قوم میں یہ سحر اور جادوگری کا معاملہ بہت زیادہ تھا، تو اسی طرح کے معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ معجزے دیکھ کر فرعون آل فرعون نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، تو لہٰذا ہم بھی ایسے جادوگر جو ہے وہ لا سکتے ہیں اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ تفصیل آتی ہے، یہاں اشارے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، کہ فرعون نے اور پورے اپنے مصر میں بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنا معجزہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ان جادوگروں کے، ان ڈھکوسلوں کے سامنے، تفصیل ابھی آ جائے گی انشاءاللہ، تو وہ سارا ڈھکوسلہ جو ان کا بنایا ہوا تھا، وہ جو بھی جادو تھا، وہ سارا جو ہے وہ باطل ہو جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شاندار اور واضح بے غبار فتح ہے کہ جو کہ ہوتی ہے جادوگروں کے مقابلے میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعات ہیں کہ جو کہ اب آ رہے ہیں. یہ واقعات کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہ واقعات جیسے میں نے عرض کیا، بالکل ایسے ہی واقعات یہ پیش آ رہے تھے عرب کی سرزمین میں، مکے کی سرزمین میں، اللہ کے رسول کے لیے ان کے مقابلے. جو ابو جہل تھا وہ اسی طرح سے اذیت دے رہا تھا کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون دے رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزوں پر سننی پڑی کہ یہ تو جادو ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر، کذاب، اسی طرح کے القابات ہیں کہ جس سے نوازا جا رہا تھا عرب کی سرزمین. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت کے کچھ نوجوان تھے کہ جو انہوں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ذکر آ رہا ہے ان آیات میں، بالکل یہی کیفیت تھی مکے کی سرزمین پر، کہ ابتدا میں چند نوجوان تھے کہ جو کہ ہراول دستہ بنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی اجتماعیت میں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ کم و بیش وہی حالات و واقعات، اور اس میں ایک بہت تسلی کا سامان اہل عرب کی سرزمین پر اہل ایمان کے لیے، اور کفار کے لیے اس میں ہلاکت خیزی کا بھی بیان ہے، اور انہیں بھی تھریٹس ہیں کہ جو کہ دی جا رہی. اب یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بات سمجھنا اب آسان ہو جائے گا. فرمایا، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی اب کیونکہ تسلسل چل رہا ہے، جو آیت نمبر 74 تھی اس میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد تمام رسولوں کا سرسری تذکرہ فرمایا گیا تھا کہ پھر ہم نے کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، تو اسی تسلسل میں آپ کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کے بعد کس کو بھیجا؟ موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. کیا دے کے بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیاں یعنی معجزات کے ساتھ. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، دو خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں فرعون آل فرعون کی، کہ وہ کون تھے فرعون آل فرعون؟ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، اور یہ تکبر اللہ تعالی تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، یعنی حق کو جھٹلانا اور یعنی حقیر سمجھنا دوسروں کو، لوگوں کو حقیر سمجھنا. لہذا یہ ہے کہ یہ تکبر کی دو کیفیات ہیں، حق کو انسان جب تکبر اس کے اندر آتا ہے تو وہ حق کو جھٹلاتا ہے، اپنے آپ ہی کو بھرک سمجھتا ہے، اور جو حق ہے واقعتاً اس کو حق جان کر بھی قبول نہیں کرتا. اور دوسرا تکبر کی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. جب یہ بڑا مشہور قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے واللہ عالم، کہ وہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی کو چھوٹا محسوس کر رہے ہو، چھوٹا دیکھ رہے ہو، حقیر دیکھ رہے ہو، تو دو ہی کیفیات ہو سکتی ہیں، یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو تو وہ چھوٹا محسوس ہو رہا ہے، یا تم غرور کی نگاہ سے یعنی تکبر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ تکبر پیدا کب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کچھ نعمتوں سے نوازے اور دوسرے کو وہ نعمتیں نہ ملیں تو انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ فرعون، آل فرعون نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے، وہ جرائم ہیں کہ جو کہ کیا کرتے تھے، وہ جرائم ایک بہت بڑا جرم جو کہ عقیدے کے اعتبار سے بہت بڑا جرم تھا کہ جو کہ فرعون آل فرعون میں وہ شرک تھا، کس طرح سے یعنی بت ان کے بڑے بڑے بنا کے ان کی پوجا پاٹ، اور پھر فرعون کو بھی جو ہے وہ خدائی میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس کی بھی پوجا پاٹ ہے کہ جو کہ اس کی قوم وہ کرتی تھی، تو یہ جرائم تھے کہ جو کہ، اور پھر بنی اسرائیل ایک مظلوم قوم کو اس نے جو ہے وہ اپنا غلام بنایا تھا۔ وکانوا قوما مجرمین، پس وہ تکبر انہوں نے کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب حق ہمارے پاس سے ان کے پاس آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے وہ واضح معجزات ان کے سامنے پیش کیے گئے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو فرعون آل فرعون کیا بولے کہ بلا شبہ یہ تو کھلا جادو ہے اور کچھ نہیں۔ قال موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جبکہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی کیا بات کر رہے ہو کہ یہ جادو، سحر ھذا، کیا یہ جادو لگتا ہے تمہیں، کیا یہ جادو ہے؟ لہذا یہ ہے کہ ولا یفلح الساحرون، تو جو جادوگر ہیں وہ تو کبھی فلا نہیں پاتے، نہ دنیا نہ آخرت میں انہیں کوئی فلا۔ اور یہ مستقبل کی پیشن گوئی بھی ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر فرما بھی دی کہ بھئی مقابلہ ہو جائے گا، ابھی تم اپنے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لو گے، چت ہو جائیں گے میرے سامنے اللہ کے معجزات کے سامنے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ مستقبل کی پیشن گوئی بھی کر دی کہ لا یفلح الساحرون، جو بھی جادوگر ہیں وہ کبھی بھی فلا نہیں پائیں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تو اب فرعون آل فرعون نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس وہ لایا ہے کہ جس کے ذریعے سے تو یعنی ہم جو ہے وہ پھر جائیں ان طور طریقوں سے، ان تعلیمات سے، اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی تو کیا چاہتا کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے وہ طور طریقے کہ جو ہمارے آبا اجداد مسلسل وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سے پھر جائیں۔ وتکون لکوم الکبریاء فی الارض، اور تمہاری بڑائی ہو جائے تم دونوں کے لیے اس زمین میں، مصر میں تم بڑے بن جاؤ۔ یعنی اس کا سیدھا سیدھا مقصد یہ ہے کہ تم ہمارا جو بھی پورا طریقہ کار ہے، پورا جو بھی نظام ہے جمع جمایا، اس کو تم تلپٹ کرنا چاہتے ہو، اور تمہاری جو حوث ہے وہ حوث اقتدار کی ہے، یعنی تم پورے مصر میں اپنے اقتدار جو ہے وہ جمانا چاہتے ہو، ہمارے اقتدار کو ختم کر کے۔ اب یہ ہر زمانے میں نوٹ کیجئے گا، یہ بڑے اہم اصول ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یہ کائناتی حقائق ہیں، یہ کسی ایک مخصوص قوم یا علاقے کے لیے نہیں، ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے ہر خطے میں جو بھی ظالم اور جابر ہوتے ہیں وہ اپنا پورا ایک نظام ہے کہ جو کہ ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی بنیاد ہی ظلم اور یعنی ظلم اور ذاتی پر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی ظالم نظام ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جی نظام حق اس کے مقابلے میں وہ آئے وہ پنپے، کیونکہ نظام حق وہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے، وہ کیونکہ حق ہوتا ہے اور وہ عدل کی بات کرتا ہے، اور جو بھی نظام باطل ہوتا ہے وہ لوگوں سے عدل کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ان سے ان کے رائٹس کو جو ہے وہ چھیننا چاہتا ہے، اور نظام حق ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ فراہم کرنا چاہتا ہے، برابری کا تصور ہے کہ جو کہ ایکوالٹی کا وہ نظام حق وہ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں نظام باطل کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ نظام حق جو ہے وہ اس کے مقابلے میں پنپے، اور اس کی وجوہات ہوتی، جس طرح سے عرب کی سرزمین پر جو نظام باطل تھا وہ کیا تھا، وہ ابو جہل اور اس کی کمپنی کا وہ پورا نظام تھا، وہ مذہبی پیشوا تھے کہ جو کہ عین توحید کے مرکز میں خانہ کعبہ میں 360 بت بنا کر اور فری فنڈ کے حلوے مانڈے اور پیسے جو ہے وہ کما رہے تھے، ہر قبیلے کا بت اور یہ اس کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، متولی بن کے بیٹھے ہوئے تھے بتوں کے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے مزے تھے، مفت کے حلوے مانڈے بھی آ رہے ہیں، بتوں کو نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، وہ بتوں کے اندر تو نہیں جاتے تھے، وہ ان کی جیبوں میں جاتے تھے، ان کے پیٹوں میں جاتے تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلابی دعوت لے کے اٹھے اس میں تو ایک رد تھا اس نظام باطل کا، اس کے اجتماعی نظام پر یہ تیشہ بن کر وہ انقلابی نظریہ ہے کہ جو کہ پڑا لا الہ الا اللہ، وہ انقلابی نظریہ تھا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لہذا ہوش ٹھکانے آ گئے ابو جہل اور اس کی کمپنی کے، اس کے الفاظ ہیں کہ جو قرآن حکیم میں نقل کیے گئے کہ اگر ہم نے اس محمد کے اس نظریے کو قبول کر لیا تو نتحطف میں نر رینا، ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے گا، ہماری تو چودراہٹ سیادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہی خدشہ جو ہے وہ فرعون اور آل فرعون کو لاحق ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ تم تو چاہتے ہو کہ تم ایسا نظام جو ہے وہ قائم کرو کہ جس پہ ہمارا جو طور طریقہ ہمارے آبا اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے، ہماری جو بھی ایک رسم و رواج ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ ہے کہ تمہاری بڑائی ہے کہ جو کہ زمین میں نافذ ہو جائے، یہ تو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، وما نام القما بمومنین، اور ہم ہرگز تمہاری بات جو ہے وہ ماننے والے نہیں. وقال فرعون اوتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ تم جو ہے وہ یعنی لے کر آؤ تمام ماہر جادوگروں، یعنی انہوں نے اس نے اپنے جو بھی نقیب ہیں وہ مصر میں روانہ کر دیے، توڑا دیے کہ بالکل مختصر وقت میں جو ہے وہ بڑے بڑے جادوگر، یعنی یہاں الفاظ کیا ہے، یعنی ساحرن علیم، جاننے والے جادوگر، ماہر جادوگر سب کو جو ہے وہ لے کر آؤ. فلما جا سہرا، پس جب بڑے بڑے جادوگر آ گئے، تفصیل یہاں نہیں ہے، ایک دن مقرر ہوا، چھٹی کا دن مقرر ہوا اور ایک بڑے میدان میں مقابلہ جو ہے وہ طے ہوا، دن چڑھے مقابلہ ہوا تاکہ کھلی آنکھوں سے سب جو ہے وہ مشاہدہ کریں کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے. لہذا جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آفر کی، قال له موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جادوگروں سے کہ بھائی تم ڈالو جو بھی تم ڈالنے والے ہو، یعنی پہلے تم اپنا داؤ چلو تاکہ کوئی حسرت تمہیں نہ رہ جائے کہ تم پھر بعد میں یہ کہو کہ بھئی کیونکہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو داؤ چلا تو لہٰذا ہم اس کے سامنے بے بس ہو گئے. نہیں، جو تمہیں چلنا ہے تم چلو، پہلے تمہاری باری، اپنا جو بھی داؤ ہے تم سامنے لے کر آؤ. فلما القو، پس جب انہوں نے ڈالا جادوگروں نے، اب یہاں تفصیل نہیں ہے، تفصیل سورہ اعراف میں آئی، آگے سورہ ہود میں بھی آ جائے گی. لہٰذا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تھا نا کہ عصا کو زمین میں ڈالا تو وہ اچانک اللہ تعالی نے معجزاتی طور پر اسے عصا کو کیا کر دیا، ایک بالکل اژدہا بنا دیا، ثعبان و مبین کے الفاظ آتے ہیں، کھلا وہ اژدہا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ اب اسی طرح کے جادوگر وہ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کا جادو چلا تاکہ پوری جو بھی قوم وہاں پر جمع ہے ان کو وہ بتا سکیں کہ بھئی اسی طرح کا جادو ہم بھی چل سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنی جو بھی رسیاں وہ لائے تھے انہوں نے زمین میں ڈالی تو وہ یعنی ایک نظر بندی کا معاملہ ہو گیا لوگوں کی نگاہوں پر، انہیں وہ ایسے محسوس ہوئی وہ رسیاں کہ جیسے کہ کوئی اس میں حرکت ہے، اور وہ سانپ رینگتے ہوئے معلوم ہوئے قوم لوگوں کو جیسے کہ سانپ رینگ رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ ڈالا اپنی رسیوں کو تو وہ ایک دم رینگتے ہوئے سانپ کی طرح نظر آیا. کالا موسا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان رسیوں کو دیکھ کر فرمایا ما جی تم بہت سے، دیکھو جو تم لائے ہو یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو بالکل جادو ہے. ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ عنقریب اس تمہارے جادو کو اور تمہارے داؤ کو باطل کر دے گا، بالکل ملیا میٹ کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالی مفسدوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں ہونے دیتا. لہذا تم اصل میں فسادی ہو، زمین میں فساد تم مچانے آئے ہو، حق کے مقابلے میں حق کو دبانے کی کوشش تم کر رہے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ تو مفسدوں کے عمل کو کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں کرے گا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو حق ثابت کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے سے. ولو کرہ المجرمون, خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو سکے. تو لہٰذا آپ دیکھیے بالکل یہی کیفیت تھی کہ جو کہ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ عصا موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا, اور مکے کی سرزمین میں آخری جو نبی تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح کے کوئی معجزے نہیں دی, بلکہ آپ کا جو معجزہ تھا وہ سب سے بڑا معجزہ وہ کیا تھا, وہ اللہ کا کلام تھا, قرآن مجید تھا. یہ سب سے بڑا معجزہ کیوں تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ عصا موسیٰ وہ معجزہ کب تھا سوچیں, آج وہ عصا موسیٰ میرے ہاتھ میں آ جائے آپ کے ہاتھ میں آ جائے کیا وہ معجزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ معجزہ کب تک تھا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام حیات تھے ان کے ہاتھ میں جب تک وہ عصا تھا تو معجزہ, وہ کسی اور کے ہاتھ میں جائے وہ معجزہ نہیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہ معجزہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا, چلا گیا ان کے ساتھ. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ ایسا معجزہ کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آج پوری انسانیت کے لیے وہ معجزہ, اور سب سے بڑا معجزہ کہ جس کے ذریعے سے چیلنج کیا, یعنی معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جس سے انبیاء جو ہے وہ اپنی قوم کو انسانیت کو چیلنج کرتے ہیں, اور وہ چیلنج اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ وہ شے میں پیش کر رہا ہوں معجزہ کہ جو کوئی قابل نہیں ہے انسانیت میں سے کہ جو اس کے مقابلے پر کوئی اس طرح سے کوئی لے کر آ سکتا, لہٰذا اسی اعتبار سے وہ پھر معجزہ چیلنج ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ قرآن مجید وہ ایسا معجزہ کہ آج جس کے ہاتھ میں بھی وہ آ جائے اس کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتا, اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ قرآن مجید تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ویحق اللہ الحق بکلمات ہی, اور اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے سے, ولو کرہ المجرمون, ہاں مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. بڑی اہم حقیقت بیان کی جا رہی اور ایک اہم اصول بھی بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے ان کی قوم میں سے مگر چند نوجوان, ذریہ یعنی چند نوجوان تھے کہ جو ان پر ایمان لانے والے تھے. علی خوف, کس خوف پر؟ یعنی من فرعون و ملئہم, فرعون اور اس کے سرداروں کی خوف کی وجہ سے کہ این یفتنہم, کہ کہیں وہ فرعون آل فرعون اور سردار انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے, وہ جو عذاب وہ دیے جا رہا تھا کہیں یہ نوجوان بھی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. اور سب سے بڑا عذاب جو تھا مسلط, ایک تو وہ ذبح کر رہا تھا وہ ایک الگ تھا, قوم کو بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا یہ الگ تھا, لیکن ایک سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ وہ شرک میں مبتلا کر رہا تھا, وہ اپنی خدائی کا جو دعویٰ کر کے وہ جبرن جو ہے وہ منوانا چاہ رہا تھا پوری انسانیت سے کہ مجھے خدا مان, کسی اور کو تو میں خدا نہیں مان. لہذا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا عذاب تھا کہ جو کہ فرعون کی طرف سے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا, اور یہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے جو ہراول دستہ وہ بنتا ہے وہ کون بنتے ہیں؟ وہ اس زمانے کے نوجوان ہیں کہ جو کہ آگے بڑھتے ہیں, وہ دین اور شریعت کے ہراول دستہ اس کے نفاذ کے لیے وہ ہوتا ہے. ہراول دستہ کسے کہتے ہیں؟ فرنٹ لائن, جو بالکل محاذ پر ہوتا ہے, آگے ہوتا ہے, سب سے آگے. اور یہ وجہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر جو اہل حق تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابتدا میں ان کے اوپر بھی ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت صہیب تھے, حضرت جعفر تھے, حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ نوجوان صحابہ تھے. اور یہ ہے کہ کیونکہ نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حق ان کے سامنے آ جائے اور وہ یقین کر جائیں کہ واقعی یہ حق ہے, تو کوئی مسلطیں ان کے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنتی. یہ مسلطیں پاؤں کی بیڑیاں جب بنتی ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر آگے بڑھتی ہے, نوجوانی سے انسان ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, تو پھر یہ مسلطیں ہیں نا کہ جو کہ وہ پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہے کہ ارے اب تو مجھے بڑھاپا آ گیا, تو اب میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے اور مال کہیں لگنا نہیں چاہیے, اور یہ ہے کہ یہ اولاد میرے دست و بازو بن جائے تاکہ میرا بڑھاپا جو ہے وہ آرام سے گزر جائے, اور پھر یہ کہ انسان پھر خرچ کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا, سینچ سینچ کر رکھتا ہے, جمع کر کے رکھتا ہے دولت. تو یہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ آسائشیں یہ پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، انسان دین کے لیے پھر کھپاتا نہیں. لیکن نوجوانی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مسلطیں وہ آڑے نہیں آتی، حق کو قبول کرتا ہے نوجوان، آگے بڑھتا ہے. ہر چیز بات آباد، اب جو ہو سو ہو ہم تو آگے بڑھ کر اور حق کو قبول کرنے والے، جو مصیبت آئے ہم جھیلنے کے لیے جائیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے ابتدا میں نوجوان، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے وہ نوجوان. فما آمن علی موسیٰ الا ذریت من قومی، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہ تھے مگر چند نوجوان تھے، من قوم ہی ان کی قوم میں سے، علی خوف، اس خوف پر وہ ایمان لائے، من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، کہ فرعون اور اس کے سردار انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون جو ہے وہ زمین میں یقیناً سرکشی کرنے والا تھا، سرکش تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور نوجوانوں کو بھی یہ نوجوانی میں دین کی طرف پھر جانا یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ شیوہ پیغمبری ہے کہ نوجوانی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی طرف راغب کرتے. دیکھیں روز قیامت وہ جو حدیث ہے نا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ ان محافل میں وہ سامنے آئی، 5 سوالات ہیں کہ جو کہ پوچھے جائیں گے روز قیامت، اور اس کی شدت یہ حدیث کی کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دیں. ان میں سے 2 سوالات زندگی سے متعلق، زندگی کہاں لگائی، اور اس میں پھر دوسرا سوال کہ جوانی کہاں لگائی. یہ جوانی یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور نوجوانی میں اعضا توانا ہوتے ہیں، جذبات جو ہے وہ توانا ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. انسان کہا جاتا ہے کہ نوجوانی میں اچھے سے اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برے سے برا کام بھی کر سکتا ہے. اگر اسے ہدایت مل جائے، حق واضح ہو جائے، تو وہ پھر حق کو قبول کر کے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، نیک راہوں پر چلتا رہتا ہے، اور دین کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں ہر زمانے میں. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس نوجوانی میں دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے نوجوان ان کی قوم میں سے، کہ کہیں فرعون آل فرعون ان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں. بے شک فرعون وہ زمین میں سرکش تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ یا قوم، اب بڑی پیاری واضح نصیحت ہے ان نوجوان ایمان لانے والوں کے لیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دست و بازو بن گئے تھے، اور یہ تسلیاں ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں عرب کی سرزمین پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو. وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، دیکھو اگر تم اللہ پر واقعتاً ایمان لائے ہو تو اب اس کا تقاضا کیا ہے، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر تمہیں توکل کرنا ہے، اسی پر تمہیں ٹرسٹ کرنا ہے. تمہارا توکل اعتماد وہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، تم مٹیریلسٹک نہیں ہو جانا، مادہ پرست نہیں ہو جانا کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاؤ. نہیں، اسباب کا اختیار کرنا اپنی جگہ یہ عین توکل میں شامل ہے، لیکن بھروسہ اعتماد کس پر ہو، اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب، اسباب کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس میں تاثیر ڈالنے والا اللہ، اس پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے. فعلیہ توکلوا، بس اس اللہ ہی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً مسلم ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والے ہو. تو اسلام اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا سارا توکل اعتماد اللہ کی ذات پر. اللہ تعالیٰ یہ توکل اور اعتماد وہ ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، روزی رسا، مشکل کشا، پالنہار، ہم صرف ایک اللہ کو سمجھیں، اس کی غلامی میں آ جائیں، تو یہ تمام غلامیوں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو فرمایا کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، بڑے پیارے جواب ہیں کہ جو کہ آئے ہیں ان اہل ایمان کی طرف سے اس واضح نصیحت پر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کی ہے کہ دیکھو اللہ پر توکل کرنا اگر تم واقعتاً مسلمان ہو. تو انہوں نے جواب دیا، فقال، انہوں نے کہا کہ علی اللہ توکلنا. اب دیکھیں کتنا وہ توکل اور اعتماد اور جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ورنہ یہی نوجوان تھے کہ جو پہلے خوف رکھ رہے تھے فرعون علی فرعون کا، لیکن اب اپنی زمانوں پر یہ جذبہ ہے اور دعائیں ہیں کہ جو کہ آ رہی ہیں.
کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، ربنا اے ہمارے رب۔ اب دیکھیں مشکل حالات میں جو امید کا سہارا ہے وہ اہل ایمان کے لیے وہ کیا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی۔ لہذا کبھی بھی بندہ مومن کس کتنے ہی مصائب ہو جائیں، نامصائب حالات آ جائیں، کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ امید کا سہارا وہ تھامتا ہے، اللہ سے اپنا کھوٹا مضبوط کرتا ہے۔ ربنا، اللہ ہی سے دس بستہ دعا کر رہے ہیں اہل ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنۃ لقوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مخش نہ بنا دینا۔ یعنی یہ ہے کہ جس طرح سے انسان جو بھی ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا اس کا انکار کرنے والا ہے، دنیا میں تو ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے۔ جیسے عرب کی سرزمین پر جہاں اہل ایمان آزمائے جا رہے تھے، وہاں فرعون کی بھی، یعنی ابو جہل کی بھی آزمائش تھی نا، ابو لہب کی بھی آزمائش تھی نا، لہذا ابو جہل کو بھی آزمایا جا رہا تھا، اور یہ ہے کہ وہ ظلم میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا، اس فرعون یعنی ابو جہل کی آزمائش میں تختہ مش کون بن رہا تھا؟ وہ آل یاسر بن رہے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں چار مختلف عورتوں پہ باندھ کے مختلف چمتوں میں دوڑایا گیا، پرخت سے اڑے لاش۔ حضرت سمیہ کو جو ہے وہ عین شرمگاہ پر نیزہ مار کے بدبخت ابو جہل نے پورے خاندان کے سامنے شہید کیا، پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ۔ تو آزمائش ابو جہل کی بھی ہوئی، تختہ مش کون بن رہا تھا؟ اہل ایمان آل یاسر بن رہے تھے۔ تو لہٰذا اہل ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، دس بستہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آزمائش تو کافروں کو بھی کر رہا ہے، لیکن تو ان کافروں کی آزمائش میں ہمیں تختہ مش نہ بنا دینا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے کافر قوم سے جو ہے وہ نجات دے۔ لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ واقعات آگے کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی دعائیں قبول کی ہیں، کس طرح سے پوری بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کی چنگر سے نکالا ہے موزانہ طور پر، یہ واقعات آگے جو ہے وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مکے کی سرزمین پر اہل ایمان کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، صحابہ کرام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ بہت اس میں دادرسی اور زخموں پر مرہم تھے، ان آیات میں تسلیاں ہیں جو کہ دی جا رہی ہیں۔ اور جو بھی وقت کے فرعون تھے، جیسے کہ ابو جہل، اسے اپنی امت کا فرعون قرار دیا نا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر اور انانیت سے بھرپور۔ آج بھی آپ دیکھیں ان آیتوں میں امریکہ اور اس کے جو بھی الائی ہیں ان کے لیے بھی تھریٹس ہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے وہ جہاں چاہو گے ظلم اور اس کی انتہا کرتے پھرو گے۔ وینزویلا پر آپ دیکھیں یو این او کو جوتی کے نوک پر رکھا ٹرمپ نے، اس بے غیرت انسان کس طرح سے جو ہے وہ پورے چارٹر کو جو ہے وہ دھجیاں بکھیری ہیں، عالمی جو قوانین ہیں انہیں پاؤں کی نوک پر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ یعنی ٹھوکر ماری، اور ظلم اور ذاتی کی انتہا آپ دیکھیں، پورے ایک یعنی وزیر اعظم کو اس کے گھر سے جو ہے وہ اٹھا کے اور لے گئے، اور یعنی ضد اور انانیت آپ دیکھیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سارے کام کروں گا، آگے بھی کروں۔ تو ہمیں بھی خیر ماننی چاہیے نا، کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ ہمارے حکمران تو جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ باری تو آئے گی۔ یعنی کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر اور آنکھیں بند کرنے سے کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً وقت کے جو بھی فرعون ہیں ان کو نیست و نابود کیا، یہ امریکہ برطانیہ بھی نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی سپر پار نہیں ہے، سپریم پار آف دا ارتھ اس کائنات کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ظالم قوموں کے ظلم سے اور جبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔